الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ پر قدرت کے باوجود استطاعت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے گناہ سے رک جائے نافرمانی سے رک جائے اس کے لیے جنت میں دو باغ ہیں وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. اور دراصل یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں گزشتہ دو جمعوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لیے کسی چیز کو بندے کی طرف سے اپنے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینے پر چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو اس سے بھی غرض نہیں اللہ کے لیے اس کو چھوڑا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں اس کا بہتر بدل نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہاں بھی گناہ کے مزے کو چھوڑ دیا حرام لذت کو چھوڑ دیا اپنی خواہش کو حرام لذت کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ جنت میں دو باغ ملیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک باغ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اور دوسرا باغ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا, یہ تفسیر کی گئی ہے. لیکن سب سے مزیدار تفسیر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. تفسیر حسن بصری دستیاب ہے, ملتی ہے چار جلدوں میں, تو اس میں بڑی عجیب تفسیر کی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے. اور یہ ظاہر ہے کہ 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں, عام تابعی نہیں ہیں. انہوں نے 120 صحابہ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 120 جانثاروں کی زیارت کی, اور ان کی تحنیق کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو شہد وغیرہ جو چٹایا جاتا ہے بچے کی پیدائش پر. تو یہ معمولی آدمی نہیں. ان کی تفسیر یہ ہے کہ دو جنتوں سے مراد ہے جنت فی الدنیا بحضور المولا و جنت فی العقبہ بلقاء المولا. یہ تفسیر ہے کہ ایک جنت دنیا میں ملے گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا ہر وقت استحضار حاصل رہے گا کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, بس یہ دھیان ہر وقت دل میں جمع رہے گا گناہ سے بچنے کی برکت سے. جو اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے اللہ اس کے دل میں اپنا دھیان نصیب فرما دیں گے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جنت فی الدنیا بحضور المولا و جنت فی العقبہ بلقاء المولا, دوسری جنت ملے گی آخرت میں اور وہ ہے اللہ تعالی کے دیدار کی جنت. بلکہ یہ تو وہ جنت ہے کہ اس کے آگے جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں اور تمام جنت کی آسائشیں یاد نہیں آئیں گی, وسوسہ بھی نہیں آئے گا اللہ کے دیدار کے دوران. اور اس کی تائید میں ہی گویا حافظ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنتا من لم یدخلها لم یدخل جنت الاخرہ. دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت والی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا یہ دنیا کی جنت کون سی ہے اور اتنی اہم ہے کہ اس میں جو داخل نہ ہوا وہ آخرت والی جنت میں معروف جو جنت جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی داخل نہیں ہوگا. کہا ہاں ہاں. فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا بتائیے تو صحیح وہ کون سی جنت ہے. فرمایا صحبت الصالحین، اہل اللہ کی صحبت. یہ دنیا کی وہ جنت ہے، جو اس میں نہیں گیا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو، ان سے ملو، پھر اس کے بعد جنت میں جاؤ. قرآن کی ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی جب پیشی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، تو اس کا معمول یہ تھا کہ وہ تاجر آدمی تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، اور اپنے ملازموں سے اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی تندست اگر آ جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. جب اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی تو نیکیاں کچھ بھی نہیں تھی، بس یہی ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بس مغفرت ہو گئی. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبرے ست سالہ ہو فخرے اولیاء. کچھ بھی نہیں تھا، یہی ایک نیک عمل تھا کہ ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی تندست آ جائے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. ایک اور روایت اس سے ملتی جلتی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، بخاری شریف میں ہی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کچھ تفصیل ہے کہ ایک شخص کا پچھلی امتوں میں انتقال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھا گیا تمہاری کوئی نیکی ہے، اس نے کہا نہیں نیکی تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. فرمایا یاد کرو، سوچو. تو اس نے سوچ کر یہ بتایا کہ ہاں اے اللہ، میں تجارت کیا کرتا تھا، میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی کشادہ دست بھی آئے، مالدار بھی آ جائے، اس کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرو، اور اگر کوئی تندست آ جائے تو اس کے ساتھ تو تمہیں کرنا ہی ہے نرمی کا برتاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تو ایسا معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، جا ہم نے تیری مغفرت کر دی. اسی پر مغفرت ہو گئی. تھوڑی سی قربانی، دیکھیں تھوڑا سا، حالانکہ اس کا حق تھا مگر چھوڑ دیا اس نے کہ کسی کو سہولت مل جائے، بس یہی مغفرت کا بہانہ بن گیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. کہاں ہماری حیثیت ہے کہ ہم مرتبے تلاش کریں اللہ کے ہاں، بس ہماری تو مغفرت ہو جائے. مغفرت کی تین دفعہ رٹ لگائیے، مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو مغفرت ہو مغفرت. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کا پورا موقع حاصل تھا، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، آؤ آؤ بڑھو آگے، دروازے بند کر دیے گئے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس گناہ سے جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے زلیخا. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثمنا لآثمنا بقطع القلوب علی الیدی. حضرت عائشہ کا شعر یاد آ گیا مجھے، یہ حضرت عائشہ کا شعر ہے. فرماتی ہیں اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے شوہر کو دیکھ لیتی ہیں، یعنی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے شوہر کو دیکھ لیتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ نہیں چلا. تو فرماتی ہیں اگر میرے شوہر کو دیکھ لیتی لآثرن بقطع القلوب علی الیدی، تو وہ بجائے ہاتھ کاٹنے کے اپنے دل کاٹ لیتی، دل کاٹنے کو ترجیح دیتی. بیویاں اپنے شوہروں کی تعریف کم کرتی ہیں. تو یہ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے یہ شعر. تو گناہ کا پورا موقع حاصل، کوئی رکاوٹ نہیں، بلایا بھی جا رہا ہے، لیکن فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور دوڑے دروازے کی طرف تاکہ وہ اس کو کھول کر باہر نکلے. حالانکہ شاہی تالے لگے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے سات تالے لگے ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے سات تالے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو سات تالے ہیں، میں کیسے توڑوں گا. انہوں نے اپنا کام کیا، جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، لہذا دوڑے. یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی کو کہتے ہیں، پہلے ہم اللہ کی اطاعت تو کریں پھر اللہ کی مدد آتی ہے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. دے چکا ہوں دونوں عالم میں کشو، یہ گرام میں تم سے کیا لی جائے گی. بڑی مہنگی شراب ہے یہ، ایسے نہیں ملتی اللہ کی محبت کی شراب، یہ دونوں عالم قربان کر کے ملتی ہے. دے چکا ہوں دونوں عالم میں کشو، خواجہ صاحب کے اشعار ہیں، یہ گرام میں تم سے کیا لی جائے گی. تو بس شاہی تالے ٹوٹتے چلے گئے، یہاں اللہ کی مدد آئی، شاہی تالے ٹوٹتے چلے گئے، اللہ نے بچا لیا. اور اختیار کے باوجود اپنی لذت، اپنا مزہ چھوڑ دینا، اس پر انعام کیا ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مصر کا اقتدار در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، کیونکہ عزیز مصر پھر بعد میں جو بھی مشورہ کرتا تھا وہ انہی سے پوچھ کے کرتا تھا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں. جب مالی حضرت والا اس کو فرماتے تھے، جب مارکیٹ میں مالی غلط سپلائی ہو رہا ہو تو صحیح مال والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مال بتائے کہ میرے پاس صحیح مال ہے. جب کرپشن ہی کرپشن تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم ہوں، جاننے والا ہوں، میرے پاس علم بھی ہے، صلاحیت ہے، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں تھا، یہ واجب تھا، اس وقت کے لیے واجب تھا، عوام الناس کے فائدے کے لیے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور عزیز مصر نے اس کو منظور کیا اور ان کو بنا دیا مصر کا وزیر خزانہ. اور سارے مشورے وہ ان سے پوچھ کے کرتا تھا، گویا سارا اقتدار اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا. قربانی تھوڑی سی لی، آزمائش لی، امتحان لیا، اس میں کامیاب ہو گئے. چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے لیکن نہیں، اللہ کی پناہ چاہیے، نہیں ایسا کیوں کروں، عزیز مصر نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا. انہ ربی احسن مثوائی، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو فلاح تک نہیں پہنچاتے. تو یہ ہے من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا من، اللہ نے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام کیا ہے تو تجارت کو حلال کیا ہے. خوب تجارت کرو، خوب پیسے کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ سود کو حرام فرمایا، تجارت کو حلال فرما دیا. شراب کو حرام فرمایا اور وہ بھی دنیا میں، آخرت میں ملے گی شراب، جنت میں شراب ملے گی، یہاں حرام فرمایا، تو کتنے مشروبات ہیں جو حلال ہیں؟ جو جتنے پھل ہیں تقریباً سب کے رس نکالے جاتے ہیں، جس کا جی چاہے پیجئے، اور انتہائی لذیذ ہوتے ہیں، اس سے یہ حرام کی شراب پینے سے کیا فائدہ؟ جب اللہ نے اتنے حلال مشروبات رکھے ہیں ان کو پیا جائے، تو ایک شراب کو حرام فرمایا، کتنے مشروبات اللہ نے ہمارے لیے حلال کر رکھے ہیں؟ ریشم کو یہاں پر حلال فرمایا، وہاں نہیں، وہاں جنت میں ہوگا ریشم کا لباس، یہاں پہ حرام فرما دیا کہ یہاں نہیں پہننا۔ تو کتنے قسم کے ملبوسات ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، خوب پہنے، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنے، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے۔ گانے کو یہاں پر حرام فرمایا کہ گانا بجانا نہیں، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے۔ حوریں بیٹھ کے گانے سنائیں گی، حدیث میں وہ اس کے اشعار آئے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے یہ، لیکن میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، وہاں تو پتے ہلیں گے، پتے آپس میں ٹکرائیں گے تو میوزک کی آواز آئے گی، موسیقی کی آواز آئے گی، اس وقت حلال ہو جائے گی۔ تھوڑا سا یہاں بچانا ہے کانوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے منہ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ یہاں گانا بجانا حرام فرمایا، وہاں ملے گا، یہاں 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 تھوڑا سا بچ جائیں، لیکن یہاں گانے بجانے کو حرام فرمایا۔ اللہ نے قرآن کو سننا ہمارے اوپر فرض قرار دیا، سنو، فجر کی نماز میں سنو، مغرب میں سنو، عشاء میں سنو، یہ تو فرض ہے، نماز فرض ہے، تراویح میں قرآن سنو، یہ قرآن سننے کی چیز ہے، گانے سننے یہاں کی چیز نہیں ہے، وہ ملے گا جنت میں جا کے، یہاں یہاں مجاہدہ کرو۔ تو ایک چیز اللہ نے حرام کی، کتنی چیزیں اللہ تعالی نے حلال فرما دی۔ اللہ کی محبت کے اشعار سنیے، حکمت کے اشعار سنیے، قرآن سنیے، نعت شریف سنیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، سب حلال ہے، بلکہ عبادت ہے۔ ایک سور وغیرہ کے گوشت کو، چند ہیں سور، کتا وغیرہ، یہ ان تھوڑے سے جانور ہیں جن کے گوشت کو حرام فرمایا، کتنے ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کا گوشت کھاؤ، مزے اڑاؤ۔ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں تو فرمائے یہی کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، خوب کھاؤ پیو، اللہ وسعت بھی فرما دیتے ہیں ان ایام میں، خوب کھاؤ پیو۔ کتنی چیزیں اللہ نے چند چیزیں حرام فرمائی تو کتنی چیزیں دے دیں، پھر بھی اگر کوئی ان کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اتنی حلال چیزوں کو چھوڑ کر ان حرام چیزوں کی طرف جانا کیا چیز ہے، بے وقوفی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک شاعر یہ کہہ رہا تھا، بے وقوفی پہ شعر یاد آیا، ایک شاعر بار بار یہ مصرع پڑھ رہا تھا کہ دل سی نایاب شے فدا کر دی، یہ دل سی نایاب شے اللہ کو دینے کی ہوتی ہے، اس نے کسی غیر کو دے دی، اور اس سے کہہ بھی رہا ہے دل سی نایاب شے فدا کر دی، دل سی نایاب شے فدا کر دی۔ تو ایک وہ شاعرانہ مذاق رکھنے والے ایک صاحب موجود تھے، اب جب یہ ایک ہی مصرعے کو بار بار پڑھتے رہے تو انہوں نے کہا بے وقوفی کی انتہا کر دی، دل سی نایاب شے فدا کر دی، بے وقوفی کی انتہا کر دی۔ باقی بہت اچھا جواب دیا، ہوا بدنام تو لیلی کو دل دے کر ارے مجنوں، اگر اپنے خدا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اللہ نے اتنی چیزیں حرام، جو حلال اللہ کی حرام کردہ چیزیں کم ہیں، حرام کی ہوئی چیزیں، جو حرام کی ہوئی چیزیں کم ہیں، حلال کی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں، جس کو ہم محللات کہتے ہیں، حلال کی ہوئی چیزیں ان کی فہرست زیادہ ہے، حرام کردہ چیزوں کی تعداد تو بہت کم ہے، تھوڑی ہے۔ تو ان اتنی طویل فہرست جو حلال چیزوں کی ہے، ان کو چھوڑ کر ہم حرام کی طرف کیوں جائیں بھائی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑا سا یہاں امتحان لے رہے ہیں، گانے سے روک کر، شراب سے روک کر، وہاں دے رہے ہیں شراب، وہاں گانا بجانا حاصل ہو جائے گا، تھوڑا سا یہاں بچنا ہے۔ زنا کو حرام کیا تو حسین سے حسین عورت سے بھی آپ نکاح جائز ہے، اللہ نے عورتوں سے نکاح کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی تو راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ جہاں اللہ روک رہے ہیں وہاں نعمتیں بھی تو دے رہے ہیں۔ بس یہی ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے، بس اللہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہمارے لیے چھوڑ دو، پھر دیکھو ہم کیا دیتے ہیں۔ اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین حضرات حج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ان تینوں کے جو اونٹ تھے جن پر ان کا سامان، کھانا پینا سب لدا ہوا تھا، وہ کہیں گم ہو گئے۔ تینوں کے اونٹ گم ہو گئے، ایک کا بھی نہیں بچا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جنگل بیابان میں یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے۔ وہاں ایک بڑھیا موجود تھی، اس سے کہا ہم ہاشمی لوگ ہیں، اور ظاہر ہے ہاشمی تھے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ تو ان سے عرض کیا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو گئے، ہم حج کو جا رہے ہیں، کچھ پیاس سے ہمارا برا حال ہے، کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا یہ گھر کے کونے میں وہاں پہ جھوپڑی میں کوئی بکری کھڑی تھی، اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کا دودھ پی لو نکال کے۔ تو انہوں نے اس کا دودھ نکالا اور اس کو پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ پھر کہنے لگے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، سب جو کچھ تھا وہ بھی ہمارے اونٹوں پر تھا، اونٹ گم ہو گئے، تو کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس بڑھیا نے کہا یہی بکری ہے، اس کو کاٹ لو، کھانا پکا لو۔ انہوں نے اس کو کاٹا، ذبح کیا، کھانا پکا لیا۔ شام کو اس کا شوہر آیا اور اس نے پوچھا بھائی بکری کہاں ہے؟ گزارا ہی بکری پر تھا۔ اس نے کہا بکری کہاں ہے؟ کہا بکری وہ کچھ ہاشمی لوگ آئے تھے، انہوں نے اس طرح بتایا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، پہلے انہوں نے دودھ پیا، پھر کہنے لگے کھانا بھی چاہیے، تو میں نے کہا بکری ذبح کر لو۔ اس نے بہت ڈانٹا کہ پتہ نہیں ہاشمی تھے بھی نہیں تھے، اور تو نے ایک ہی بکری جو ہمارا کل اثاثہ تھا وہی تو نے دے دی، خوب ڈانٹا۔ خیر وہ چونکہ غربت تھی تو نوبت یہاں تک آئی کہ مینگنیاں چن کر ان دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، گزارا کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ شریف قریب تھا تو وہیں جا کر یا اس کے قریب قریب میں وہاں مینگنیاں چنتے تھے، ان کو بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ یہ بڑھیا مینگنیاں چن رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اور یہ حضرات کہہ کر گئے تھے کبھی مدینے آنا ہو تو ہمارے پاس آنا، ہم ہاشمی لوگ ہیں، وہاں تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ تو حضرت حسن نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بڑھیا ہے، اس کو بلوایا اور کہا دیکھو تم ہمیں پہچانی کہ نہیں؟ میں تو نہیں پہچانی۔ کہا ہم وہ ہیں جو تین آدمی آئے تھے، تمہاری بکری کا دودھ پیا تھا، پھر اس کو ذبح کر کے کھانا کھایا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ پہچانی۔ پھر 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو دیے، 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو دے دیے۔ پھر فرمایا جاؤ اس کو میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ ان کو بتایا گیا 1000 دینار اور 1000 بکریاں۔ انہوں نے بھی فرمایا خادموں سے 1000 بکریاں میری طرف سے دو اور 1000 دینار بھی دے دو۔ پھر یہ انہوں نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو وہاں بھی لے جاؤ، عبداللہ ابن جعفر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی لے جاؤ۔ ان کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے پوچھا ان دونوں نے کیا دیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ فرمایا میری طرف سے 2000 دینار اور 2000 بکریاں۔ 4000 دینار اور 4000 بکریاں یہ لے کر اس شوہر کے پاس پہنچی جس نے ڈانٹا تھا اس کو کہ کون سے ہاشمی آئے تھے، پتہ نہیں تو نے جو ہماری ایک بکری تھی اس کو بھی، تو نے اکلوتی بکری کو بھی تو نے ضائع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ بھائی یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے، یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے، 4,000 بکریاں اور 4,000 دینار، اور یہ بھی دنیا میں، جو آخرت میں ان حضرات کی مہمانی پر اللہ دیں گے وہ الگ ہے، حضور کے قرابت داروں کی مہمانی کرنا کوئی معمولی بات ہے، وہ آخرت میں جو دیں گے وہ الگ ہے. یہ ہے من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا منہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک علاقے میں ایک بکری ہے، اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے. یعنی بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے. میں بھی اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا اور ایک پیالہ بھی ساتھ لے لیا کہ دیکھوں گا شہد اور دودھ دونوں نکال کر دیکھوں گا. پہنچے تو واقعی وہاں اس عورت کے گھر پہنچے جس کے پاس یہ بکری تھی، تو نکال اس نے بکری کو باہر کر دیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، خود مشاہدہ کیا کہ ایک تھن سے دودھ نکل رہا ہے اور ایک تھن سے شہد نکل رہا ہے. بڑی حیرت ہوئی. فرمایا یہ انعام ملا کیسے؟ کہنے لگی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی جس پر ہمارا گزر اوقات تھا، بیوی بچوں کا، سب پورے گھر کا، اور عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، سب قربانی کر رہے تھے، ہمارے پاس یہی ایک بکری تھی، شوہر نے کہا اس کی قربانی کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں ہمارے اوپر قربانی فرض ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ہی بکری ہے. اللہ کی شان، قربانی نہیں کی، لیکن اسی رات کو اللہ نے ایک مہمان بھیج دیا. تو بیوی نے خود کہا، جس بیوی نے روکا تھا قربانی سے، اس وقت بیوی نے خود کہا اپنے شوہر سے کہ مہمان کے اکرام کا تو اللہ نے بھی حکم دیا ہے، لہذا آپ اللہ کا نام لیں، یہ بکری کو آپ ذبح کر دیں، اور مہمان کو کچھ کھلانا ضروری ہے کیونکہ مسافر ہے، بھوکا بھی ہے، اس کو کھانا کھلانا ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ ایسا کیجئے کہ گھر میں اس کی قربانی نہ کریں، اس کو ذبح یہاں نہ کریں، باہر لے جائیں، ورنہ بچے دیکھ کر روئیں گے کیونکہ ایک ہی بکری ہے، اسی پر گزر اوقات ہے. شوہر نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، باہر لے گئے. باہر لے جا کر اس کو ذبح کیا. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی جیسی ایک بکری ہماری دیوار پہ کھڑی ہے، اوپر دیوار پر، دیوار کے سرے پر، اور اندر صحن میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے. میں سمجھی کہ شاید یہ چھوٹ کر اور رسی توڑ کے باہر یہاں پر آ گئی ہے. تو میں اپنے شوہر کو یہ بتانے کے لیے کہ بکری یہاں موجود ہے، میں ان کو بتانے کے لیے گئی تو دیکھا وہ تو بکری وہاں کاٹ چکے ہیں، بکری وہاں کٹی ہوئی پڑی ہے، اور یہ بکری اندر صحن میں آ چکی تھی. تو بس یہ اللہ کا انعام، صاف صاف اللہ کھلا ہوا انعام تھا. اور جب ہم نے اس کے تھنوں سے دودھ نکالا تو ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد. من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ کے لیے کوئی قربانی کرے، کوئی کسی چیز کو چھوڑ دے، اللہ ضائع کر دے اس کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بس جو ہمارے کرنے کا کام ہے، بیچ میں نہ دیا کرو، بعد میں دیا کرو بھائی، بیان کے بعد. تو جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں، آگے اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر مہربانی فرما دیں گے. بس حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے، آپ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں ان کا خوب تذکرہ آتا ہے، اتنا بڑا محدث اللہ نے ان کو بنایا، لیکن جو پہلے کی زندگی تھی وہ شراب و کباب کی تھی، شراب پیتے تھے، گانا بجاتے تھے. ایک مرتبہ دوستوں کی دعوت کی، خوب دعوت میں خوب تفریحات ہوئیں اور خوب کھانا پینا ہوا، شراب تک پی گئی، اور شراب کا دور چلا، اس کے بعد گانے کا دور شروع ہوا. تو سارنگی بجائی، سارنگی بجانی شروع کی، سارنگی بجاتے بجاتے نیند آ گئی کیونکہ شراب کا نشہ تھا، نیند بھی آ گئی. سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ کھلی، دوستوں میں بھی سب سو چکے تھے، ان کی پہلے آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا لاؤ بھائی سارنگی پھر بجانی شروع کی تو اب سارنگی بج نہیں رہی, بجانی شروع کی تو بج نہیں رہی. انہوں نے سوچا شاید اس کے تاروں میں کچھ خرابی ہو گئی, اس کے تاروں کو درست کیا اور پھر بجانی شروع کی تو پھر بھی نہیں بجی. بالآخر اس کے اندر سے آواز آئی قرآن کریم کی آیت کی, الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں, پسیج جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ بس وہ ہدایت کا وقت تھا. سارنگی کو چھوڑا, پھینکا ایک طرف اور توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے محدث بنے کہ ان کا درس ہو رہا تھا, وہ بہت بڑا درس ہوتا تھا, کچھ فاصلے فاصلے پر آدمی کھڑے کیے جاتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک یہ فرما رہے ہیں, یہ وہ آگے بولتا تھا. اس طرح ایک بہت بڑے مجمع تک ان کی آواز پہنچائی جاتی تھی, کیونکہ اس وقت یہ مائک وغیرہ تو تھے. تو ایک مرتبہ ان کو چھینک آ گئی, چھینک آنے پر جیسے سننا تھا انہوں نے الحمدللہ کہا, تو مجمع نے کہا یرحمک اللہ. تو چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو چھینک آتی تھی تو آپ وہ الحمدللہ کہتے تھے تو آپ یرحمک اللہ فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک اگر کسی صحابی کو دو دفعہ چھینک آ جائے تو دو دفعہ تو یرحمک اللہ فرماتے تھے, اور تیسری مرتبہ پھر چھینک آئے تو آپ فرماتے تھے مسکوم. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مسکوم آدمی ہے, اس کو زکام ہو گیا ہے. تیسری مرتبہ میں یرحمک اللہ نہیں فرماتے تھے, فرمایا مسکوم ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے کہا پورے مجمع میں یرحمک اللہ کہا, یرحمک اللہ. اس کی آواز ایسی گونجی کہ ہارون الرشید کے محل تک وہ آواز گئی. اس نے کہا بابا سو دیکھو ذرا جا کر یہ شور کہاں سے آیا ہے. معلوم ہوا عبداللہ ابن مبارک حدیث کا درس دے رہے تھے, احادیث سنا رہے تھے لوگوں کو, حضور نے یہ فرمایا. اس دوران ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا تھا تو لوگوں نے یرحمک اللہ کہا. یہ اس کی آواز ہے یرحمک اللہ کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی عزت دی, شراب کو چھوڑا, سارنگی کو چھوڑا, گانا بجانا چھوڑا, ساری اپنی حرام لذتیں چھوڑ دیں, پھر اللہ نے اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا ولی بنایا, اتنا بڑا محدث بنایا کہ آج حدیث کی کتابوں میں ان کے نام سے بھری پڑی ہیں. یہ وہی ہے کہ اللہ کے لیے کسی چیز کو آدمی چھوڑ دے تو اللہ اس سے بہتر چیز, اس سے بہتر بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نصیب فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی, اور آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہو گئی. گناہ چھوڑنے کا نقد انعام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ ایک سکون, ایک سرور, ایک خوشی عطا فرماتے ہیں دل میں. یہ جو تقوی پر کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کر لو, گناہ چھوڑ دو, ہماری خاطر گناہ چھوڑ دو تو ہم دنیا میں تم کو یہ دیں گے کہ تمہارے لیے ہر تنگی پریشانی مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. کہیں یوں کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تم تقوی اختیار کر لو, حرام خوشیوں کو ترک کر دو, گناہوں کو چھوڑ دو ہماری خاطر, پھر ہم تمہارے تمام کاموں کو آسان بنانے کا ہم ذمہ لیتے ہیں. کہیں یوں کہا جا رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو تقوی اختیار کر لو, گناہ چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو, پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں. کہیں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم, تم تقوی اختیار کر لو, گناہ چھوڑ دو, ہم فرقان بنا دیں گے تمہارے لیے, یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی ایک صلاحیت تمہارے اندر پیدا فرما دیں گے. ایسی صلاحیت تمہارے اندر بیدار ہو جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے کہ حق حق نظر آئے گا, باطل باطل نظر آئے گا. اور یہ وہ مقام ہے جس کی سرور عالم سید الانبیاء نے دعا مانگی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم المغني عن حمل الاسفار للعراقي، علامہ عراقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے اور حق کو حق دکھانے کے بعد اس کی اتباع بھی نصیب فرما دیجئے، ایسی ہمت دے دیجئے کہ میں حق کی اتباع کروں، شیطان کے پیچھے نہ چلوں، نفس کے پیچھے نہ چلوں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ، اور باطل کو باطل دکھائیے. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَ، اور اس سے اجتناب کی بھی توفیق دے دیجئے. معلوم ہوا باطل کا باطل نظر آنا الگ چیز ہے اور اس سے بچنا الگ چیز ہے، حق کا حق نظر آنا الگ نعمت ہے اور اس حق پر چلنے کی توفیق یہ الگ نعمت ہے. دونوں الگ نعمتیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آتے کتنے ہیں مسجد میں؟ تو حق بات مانتے تو ہیں، حق مانتے ہیں، بالکل صحیح ہے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن توفیق سب کو ہو جاتی ہے؟ ہر آدمی جو فجر کی نماز کو فرض جانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ہر اس آدمی کو فجر کی توفیق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ توفیق حق کو حق ماننا الگ چیز ہے اور حق پر چلنا، اس کی اتباع کرنا یہ الگ نعمت ہے. تو دونوں نعمتیں مانگی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حق کو حق بھی دکھائیے، اتباع کی بھی توفیق دیجئے، باطل کو باطل دکھائیے اور اتباع کی بھی اجتناب کی توفیق دیجئے، بچنے کی توفیق دیجئے. یہ وہ مقام ہے جو حضور نے مانگا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کے امتیوں تم تقوی اختیار کر لو، ہم یہ مقام تمہیں دے دیں گے. یجعل لکم فرقانا، فرقان تمہارے دل کے اندر ایک نعمت رکھیں گے جس کو فرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے کی نعمت اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے. تمہیں حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا. بس ہم اپنے ذمے کا کام کریں، پھر اللہ کے ذمے، اللہ کے جو اللہ کریں گے وہ اللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، بس یہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں. ایک وہ بصرہ میں ایک تاجر تھا، اس نے بہت عیاشیوں میں مبتلا تھا، شراب و کباب کی مجلس ہوتی تھی، دوست آ کے بیٹھتے تھے اور ایک محفل چلتی تھی شراب و کباب کی. اس نے ایک دن اپنے ملازم کو چار درہم دیے اور کہا کہ جاؤ سامان وغیرہ لے کر آؤ. وہ لینے گیا سامان، غلام تھا، اور راستے میں حضرت منصور ابن عمار البصری، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی مجلس پر اس کا گزر ہوا، اور وہ فرما رہے تھے غریب آدمی کے بارے میں، کون ہے جو اس کو چار درہم دے دے تو میں اس کو چار دعائیں دوں گا. اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے کہا یہ لیجئے حضرت چار درہم یہ لے لیجئے. فرمایا بتاؤ دعائیں کون سی کرانی ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، پہلے تو یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے آزادی مل جائے. دوسری دعا یہ کہ انہوں نے دعا کر دی، دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ چار درہم کا بہترین نعمل بدل مل جائے، اس کی بھی دعا فرما دی. تیسری دعا یہ فرمایا، تیسری دعا کیا کروانی ہے؟ کہا میں مجھے میرے اور جو میرا جو مالک ہے آقا ہے وہ عیاشیوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے لیے بھی دعا کر دی. چوتھی دعا کا پوچھا تو اس نے کہا اللہ میری آپ کی، آپ کے مجمع کی، میرے مالک آقا کی، اس کے دوستوں کی، سب کی اللہ مغفرت فرما دے، اس کی بھی دعا فرما دی. اب وہ وہاں پہنچا خالی ہاتھ، وہ انتظار میں کہ سامان لے کر آئے گا، دیر سے بھی پہنچا اور خالی ہاتھ بھی پہنچا. اس نے کہا کہاں سے آیا اور اتنی دیر سے آیا اور لے کر بھی نہیں آیا سامان. اس نے سارا واقعہ سنایا. پھر کیا دعا کرائی تو نے؟ میں نے یہ ایک پہلی دعا یہ کرائی کہ مجھے آزادی مل جائے. اس نے کہا جا تو آزاد ہے. دوسری دعا کیا کرائی تھی؟ کہا دوسری دعا یہ کرائی تھی کہ چار درہم دیے تھے، اس کا بہترین نعمل بدل مل جائے. اس نے کہا لے 4000 درہم تجھے دیتا ہوں، 4000 درہم، 4 درہم کے بدلے 4000 درہم تیرے ہوئے. تیسری دعا کیا کرائی تھی؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے دیں، شراب کباب سے توبہ کی توفیق دے دیں. فرمایا تو گواہ رہے. اس نے کہا، اس کے آقا نے، کہ تو گواہ رہے، میں نے تیرے سامنے توبہ کر لی، اب آئندہ یہ سب چیزوں کو خیر بات کہہ رہا ہوں. چوتھی دعا کیا کرائی تھی؟ کہ اللہ میری آپ کی آپ اور آپ کے دوستوں کی، منصور ابن عمار کی اور سب ان کے مجلس والوں کی، سب کی مغفرت فرما دیں. تو اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں. رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اختیار میں جو تھا تم نے کر لیا، تو ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم نہ کریں گے؟ ہم نے تمہارے جو آزاد کردہ غلام کی، منصور ابن عمار، ان کی مجلس والوں کی، تمہارے دوستوں کی، سب کی مغفرت کر دی. بس جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم کریں، جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم کریں. اللہ سبحانہ و تعالی بس پھر اللہ کر دیں گے جو اللہ کے اختیار میں. اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.